اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے. تفصیل کے ساتھ موسیٰ کا قصہ پہلی بار اس صورت میں آ رہا ہے. اصل میں یہاں قریش مکہ کے اعتراضات کے جوابات آئیں گے جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے. کیا ہے قصہ؟ آئیے قصے کے رنگ میں اس کو دیکھتے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. سوالیہ انداز ہے، توجہ دلانے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے. اور حدیث، بات، واقعہ، قصہ، کہانی. کب کہا گیا اللہ کے نبی کو؟ جب مکی دور کی مشکلات تھیں. کہا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو تو اب 40 سال کے بعد آزمائشیں شروع ہوئیں. آپ کو تو 40 سال کی عمر میں آزمانا شروع کیا، موسیٰ تو بچپن سے آزمائے گئے. آپ کے تو آج چاروں طرف دشمنوں کی نگاہیں ہیں. اللہ آپ کو اسی طرح حفاظت میں رکھے گا جیسے اس نے موسیٰ کو دشمن کے گھر میں پالا. کیا تھا؟ ازرا نارن، جب انہوں نے دیکھی آگ. فقال لیاخلہم کسو انی آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں. او اجد علی النار ہدا، یا مجھے وہاں سے راستہ ہی پتہ چل جائے. اب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے ہیں. ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو بچپن میں مصر میں تھے. سورہ قصص میں وہ اور تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. مصر میں تھے، فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں جوانی گزاری. تھوڑے جوان ہوئے تو ایک شخص کی مدد کرتے ہوئے قبطی شخص مارا گیا. فرعون کے خوف سے بھاگے تو مدین کی طرف اللہ نے ڈال دیا. وہاں گئے تو شادی ہو گئی، 10 سال وہاں رہے. اب بیوی بچوں کو ساتھ لے کے واپس مدین آ رہے ہیں، اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اور اپنے کمبیر قبیلے کے لوگوں کو ملتے ہوئے. انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے نہیں تھے، کیونکہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ازرا نارن، جب آگ دیکھی دور سے ان کو ایک چنگھاری دکھی، لگا کہ یہ آگ ہے. فقال لیاہلیہ، اپنے گھر والوں سے کہا. اہل کا لفظ ہے، یہ صرف بیوی پر استعمال نہیں ہوتا، بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں. ہاں، اہل گھر والے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ اس سے ساتھ ان کے گھر والے تھے. کیوں؟ کہ آگے ام کسو کا لفظ ہے. ام کسو جمع کا صیغہ ہے. اس سے لگتا ہے کہ اکیلی بیوی ساتھ نہیں تھی، اگر اکیلی ہوتی تو ام کسی کہاتا، تم رہو. بعض کہتے ہیں کہ یہ عزت کا جمع ہے، جمع کا صیغہ عزت کے لیے ہے، کہ بیوی کو آپ کر کے بلا رہے ہیں. آج کیسے بلاتے ہیں اکثر لوگ، الا ماشاءاللہ. تو بعض کہتے ہیں کہ یا تو اور لوگ بھی ساتھ تھے، یا پھر بیوی کو تکریم کے لیے جمع سے بلا رہے ہیں. کیا کہا؟ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. دور شعلہ دکھا، کہا یہ تو آگ دکھ رہی ہے. اور آنا سا وہی ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا مانوس ہونا، رائیتو کی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مانوس ہوا ہوں، میں نے ایک آگ پائی ہے، صرف دیکھا نہیں، اس کو فیل کیا تھا. لہذا لعلی آتیکم منہا، شاید کہ میں لے آؤں، یعنی تم رکو ادھر، آپ ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں اور وہاں سے کچھ آگ لے کے آتا ہوں. قبض کہتے ہیں زیادہ آگ میں سے تھوڑی آگ لینا، انگارہ، شعلہ، چنگاری. اور کس آگ کو کہتے ہیں؟ جو کسی لکڑی کے سرے پہ جل رہی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں تنور میں لکڑیاں جلتی ہیں نا، تو سرے پہ آگ ہوتی ہے. یا اگربتی، تھوڑا سا سرے پہ مادہ لگا ہوتا ہے جو جلتا ہے. اسی لفظ سے اقتباس ہے، پوری عبارت میں سے کچھ حصہ ہوتا ہے نا ہائی لائٹڈ، یہ اقتباس ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، آگ نہ بھی ملی تو او اجیدو علن ناری ہدا، کوئی راستہ ہی معلوم ہوگا. صحراؤں میں جاتے تھے، وہاں کوئی اور تو راستے میں چیزیں ملتی نہیں تھیں، کسی انسان کی موجودگی کا پتہ آگ سے چلتا تھا کہ آگ جلی ہے، ضرور کوئی انسان ہوگا. ہو سکتا ہے کہ راستہ بھٹکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سردی بہت ہو. لیکن ایک ذمہ دار شوہر ہوتے ہوئے بیوی کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھیے، میں جاتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ذمہ داریاں مرد کے ذمے ہیں. بیوی کو کہا کہ آپ بیوی کو نہیں کہا کہ تم دیکھ کے آؤ اور میں بیٹھتا ہوں ادھر، نہیں، آج جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں نا وہ تلپٹ ہو گئے. بیوی کو بعض دفعہ شوہر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور مجبوراً پھر شوہر کو بیوی والے کام کرنے پڑتے ہیں. اسلام نے جو بات کی الرجال قوامون علی النساء، وہی درست تھی کہ مرد مضبوط ہیں، قوام ہیں، ٹیک کیئرر ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک سائٹ کے پوائنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھا دیے. اب کیا ہوا کہ بیوی کو وہاں چھوڑا، بعض کہتے ہیں کہ امید سے بھی تھی، اب یہ گئے. فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، پس جب وہ آئے اس کے پاس، ہا کیا ہے آگ، جب اس آگ کے پاس آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں. کیا گزری ہوگی موسیٰ کے دل پہ، کون پکار رہا ہے؟ عرش کائنات کا مالک. انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلنا علیک، بس اپنے جوتے اتار لو. انک بالواد المقدس توا، تم تو توا کے مقدس میدان میں ہو. ابھی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ خوشخبری مل گئی. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى، قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچئے، راہ چلتے ہوئے، اندھیری رات، پردیس، بیوی ساتھ، آگے کی خبر نہیں کہ کیا حالات ہوں گے. قتل ہو چکا تھا، اسی سے بھاگے تھے، یہ بھی اندیشہ تھا کہ دوبارہ کہیں وہ بات نہ ہو جائے، پکڑ نہ لے. پیچھے سے معاملہ ختم ہو گیا اور بیچ راستے میں اللہ کی پکار آ گئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا. اللہ نے اپنے بہت سارے نبیوں کو وحی بھیجی، لیکن کلام موسیٰ سے کیا. آخر کیا خوبی ہوگی، سوچنے کی بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس وقت یہ کلام ہو رہا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے قتل تک ہو چکا تھا، لیکن اللہ چن لیتا ہے. اللہ پچھلی زندگی کے تانے نہیں دیتا، اللہ موسیٰ کو آر نہیں دلاتے، آ گئے واپس، قتل کر کے بھاگے تھے، چلو اب دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی دشمن سے سامنا ہوا ہی نہیں، اللہ نے پہلے ہی ہاتھ تھام لیا. اللہ دل تھام لیتا ہے، کیونکہ حالات آگے جا کے پیش آنے والے تھے مشکل، لیکن پہلے ہی رب نے کہہ دیا، انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. بعض لوگوں نے یہاں بیکار باتیں کی، کسی درخت میں سے آواز آئی تھی، وہ درخت تھا، آگ پھڑک رہی ہے، درخت سب سو جاتا، کچھ ایسی باتیں. کوئی کہتے درخت نے پکارا تھا، لیکن درخت اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہے گا. کیا مشکل ہے اللہ کا کسی کو پکارنا؟ کیا اس کی پکار دن رات نہیں سنی جاتی؟ ہر لمحے وہ پکار رہے بندے کو. اگر سامنے آ کے نہیں، پردوں میں سے ہی اگر اللہ نے اپنی طرف اشارہ کر کے بلا بھی لیا تو کیا مشکل ہے. اور یہ جو بات ہے نا، فخلنا علیک، یہ نا علین کا تھا، نون گرا دی گئی، پڑھنے میں بھی بوجھل لگتی ہے نا. دونوں جوتیاں اتار دیں، کیوں؟ عزت اور تواضع کے لیے، شرف اور تکریم کے لیے. بعض کہتے ہیں وہ جوتے ایسی کھال سے بنے ہوئے تھے گدھے کی تھی کہ جو حلال نہیں تھی, دباخت نہیں ہوئی ہوئی تھی, یعنی اس کو کیمیکل جیسے لگا کے اس کی سمیل ختم کی جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جوتے پہننے اور جوتے اتارنے کے اندر فیلنگس بدل جاتی ہیں. گھٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ جذب کم ہوتا ہے. حالانکہ آج بھی اگر حالات ہوں ایسے, مجبوری ہو, تو جوتا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض حالات میں آپ نہیں بھی اتار سکتے, لیکن ایک جوتے کا اترنا مٹی کے ساتھ ایک اٹیچ ہونا ایک فیلنگ بھی بدل جاتی ہے. آج بھی اگر آپ ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو آپ کو کیسا لگے گا, کیفیت بدلتی ہے نا. بالکل وہی چیز یہاں محسوس کیجئے کہ جوتے اتار دیں. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ, یہاں وادِ المقدس کیوں کہا؟ کیا ساری زمین پاک نہیں ہے؟ پاک تو ہے, لیکن یاد رکھیے کوئی چیز مقدس کب ہوتی ہے؟ جب وہاں کوئی مقدس کام کیا جائے. مثلاً بیت المقدس, خانہ کعبہ, مسجد, قرآن پاک جہاں رکھا جائے, نماز کی جگہ, یہ سب مقدس ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز, ہمارے اپنے گھر بھی مقدس ہو سکتے ہیں. اور طوبہ وادی کا نام ہے. بعض کہتے ہیں منصرف ہے, بعض کہتے ہیں غیر منصرف ہے, لیکن اشارہ دلا دیا کہ آپ کہاں موجود ہیں. اور سورۃ قصص آیت 30 میں تفصیل سے پھر وہاں جو ہوا وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اور جو ان کی بیوی تھی, یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی, واپس جا رہی تھی شوہر کے ساتھ, اندھیری رات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا انتظام کروا دیا. بعض کہتے ہیں کہ ساتھ بچہ اور خادم بھی تھا, اسی لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا. یہ تو ساری سائڈ کی باتیں ہیں نا, ان سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اس وقت اگر ہم نظر رکھیں اس پیغام پہ, اننی انا اللہ, میں ہوں اللہ, لہٰذا میری عبادت کرو. عبادت کے ساتھ ہی کیا کہا, وَأَقِمِ الصَّلَا, نماز قائم کرو. اور یہ جو لفظ ہے نا فَاسْتَمِعْ, یہ بھی تھوڑا سا قابل توجہ ہے. سمع ہوتا ہے سننا, اور استمع باب استفعال میں جب جاتا ہے تو پھر کمیونیکیشن کے لیے سننا, یعنی جب دونوں بولتے رہتے ہیں تو سنتا کوئی نہیں. مراد کیا ہے کہ غور سے سننا. پہلے فاستمع, پھر فاعبدنی, فاقم الصلاۃ. یہی ترتیب ہم سے بھی مطلوب ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا تو وہ نماز وقت پر پڑھے گا, اللہ کی بات سنے گا تو عبادت کرنے کو دل چاہے گا, تو بہترین چیز اس میں نماز ہے. اور اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, کیا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا مقصد رب کی یاد. اصل مقصد رب کی یاد ہے. دل, دماغ, نگاہ, آنکھیں, جسم, سب کچھ بس فوکس ہو جائے. ہمارا حال کیا ہے کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں, ایک بار بھی اللہ یاد نہیں آتا, کیونکہ وہ باقی چیزوں سے ذہن ہی ادھر ادھر نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے ایمان کی حالت نماز سے پہچان سکتا ہے. جو نماز کی کیفیت ہے نا, وہی ہمارے اندر کی کیفیت ہوتی ہے. اور لذکری سے علماء نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر کبھی بھول جائے تو یاد آتے ہی نماز پڑھ لو, یہی حکم ہے. سو جاؤ, اٹھتے ہی نماز پڑھو. اور اسی طرح میری یاد آئے تو تسلی کے لیے نماز پڑھ لو. کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے اس کو ملنے کو, پھر آپ کا دل چاہتا ہے ہائے چلو فون کر لو, بات کر لو. کہا جب تمہیں میری یاد آئے تو نماز پڑھنا شروع کر دو, میرے سے باتیں ہو جائیں گی. اسی طرح غفلت چھا رہی ہو دل پر, پردے پڑ رہے ہوں, سستی, نحوست, نکاحت, تو بس دل پر جبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز کے ساتھ ان سات آتیت ان کی بات کیوں کر دی؟ قیامت آنے والی ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. پھر دوسری بات ہے کہ نماز کا قیام قیامت کے دن کے قیام کو یاد دلاتا ہے. اور اکادو کا لفظ مراد اسے اریدو, میں اسے چھپانا چاہتا ہوں یا قریب تھا کہ اس کو چھپا دیتا اور کسی کو نہ بتاتا اور اچانک آ جاتی یعنی قیامت کے بارے میں کچھ نہ کہتا اور اچانک آ جاتی لیکن اللہ نے پہلے سے بتا دی جیسے کہتے ہیں نا سرپرائز ٹیسٹ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا دیکھو قیامت آئے گی یہ سوال ہوں گے ان کے جواب تیار کر لو تاکہ ہر وقت اس امتحان کے لیے تیار رہو لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس جس کی اس نے کوشش کی اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنی کوششوں کا رخ دیکھ لیں جدھر کوششیں ہیں نا وہیں پہنچیں گے کچھ بھی نئی بات نہیں ہوگی اس دن بعض لوگ تو اتنے شعور والے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن کا پرچہ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ایگزیکٹلی وہی ہوگا جیسے امتحان دینے کے بعد گھر آ کے نمبر لگا لیتے ہیں نا لگتا ہے کہ 100 میں سے 80 آ جائیں گے پھر چھپا کے رکھ دیتے ہیں پھر جب رزلٹ آتا ہے تو واقعی 80 نہیں ہے تو 79 ہوتے ہیں 79 نہیں تو 82 ہوں گے کچھ کا حساب تو ایسا ہی ہوگا لیکن وہ لوگ جو بے شعوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا لاشعور لاشعوری طور پہ ان کا حال خراب ہوگا ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے کیا سوچا تھا اور ہو کیا گیا اسی لیے فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى پس وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اللہ اکبر کتنی بڑی بات کر دی اب دیکھیے کہ موسیٰ کو پہلی دفعہ مخاطب کیا جا رہا ہے وہی کی ایک قسم ہے نا آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی موسیٰ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ نبوت ملنے والی ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض خوشیاں اچانک ملتی ہیں یوں تتلی کی طرح آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہیں پھر دوسری بات دیکھیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پہلی وحی میں دی گئیں اللہ ایک ہے کائنات اس نے بنائی کوئی شریک نہیں عبادت اسی کی ہوگی نماز اللہ سے تعلق رکھنے کا ذریعہ غفلت نہیں کرنی بھول جائے تو دوبارہ ادا کر لو اور ساتھ ہی قیامت کی بات آنے والی ہے جلدی ہے ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا یہ خلاف مصلحت ہے اور قیامت قائم کرنے کا مقصد ہی کیا ہے لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا تھا یہ ہے وہ اصول جو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک ہر نبی اور رسول کو وحی کے ذریعے دیے جاتے رہے کوئی تبدیلی نہ ہوئی کوئی چینج نہ ہوئی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کلام کو بھی یاد کریں سورہ مریم میں جو آپ سن چکے یہی تو باتیں تھیں انی عبداللہ آتانی الکتاب اس میں بھی نماز کا ذکر کتاب کا ذکر ہے تو پھر آج کا انسان کیسے ان چیزوں کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ناممکن ہے یہ سورہ طور آیت 16 میں آتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم وہی جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے جس نماز کا موسیٰ کو اتنا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے آج ان کی قوم کا کیا حال ہے کیا وہ نماز باقی اور اگر آج ہم امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے دیکھیں تو آج ہمارا نمازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کیسے عزت مل سکتی ہے وہ فرعون کے سامنے جانے والے تھے اللہ نے سہارا نماز کے ذریعے دے دیا کہ مشکل پڑے گی تو نماز پڑھنا آج ہم حالات کی سنگینیوں کی بات کریں لیکن اللہ سے کیسے تعلق جوڑتے ہیں نسلوں کی نسلیں ہیں جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں کوئی فکر نہیں بھاگ رہے ہیں پیچھے بھاگ رہے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ترک صلاۃ کے سوا ہم کسی چیز کو کفر نہ سمجھے تھے اور ہمارے ہاں نماز چھوڑ دینا یا کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک وقت کھانا کھا لے اور دوسرے وقت نہ کھائے اس کا بھی شاید ماں کو زیادہ فکر ہوتا ہے کہ اس نے آج کچھ کھایا نہیں لیکن اس بات کا احساس کم ہی ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کے ساتھ کیسا تعلق جوڑتے ہیں پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لاتا نا اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے خالی ہو جاتا ہے وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، دنیا کی دلچسپی اور دل فریبیوں میں غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات، اللہ کی یاد بھولے سے نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فلا یصدنک، کیونکہ یہ تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے۔ یہ تھیں وہ بنیادی تعلیمات جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں دی گئیں، کیونکہ آپ ایک جابر، سرکش اور دنیا پرست حکمران کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے، اور اس کام کے لیے ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو دین کو قائم رکھنے میں مدد دے، اقامت دین کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے بات دیکھیے ذرا کیا بڑھتی ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے، عادت ہوتی ہے تو پھر انسان اسی ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تو تھا، پھر کیوں کہا؟ الرٹ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔ پہلے احترتو کا کہا، میں نے آپ کو چن لیا، نبوت کی بھاری ذمہ داری لگائی۔ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ذرا گھبرا گئے یا خوف محسوس کر رہے تھے، تھوڑا سا مانوس کیا جا رہا ہے، سکلز دکھائی جا رہی ہیں۔ کلام ہی ایسا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام واقعی اس پہ متوجہ ہو جائیں گے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کی بڑی دلچسپی تھی نا عصا میں، تو بندے کو کسی سے کلام کرتے وقت اس کی انہی باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں اس کی توجہ۔ موسیٰ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاش، کہا یہ عصا ہے۔ بات تو کافی تھی، جواب تو ہو گیا، لیکن موسیٰ بات بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ رب سے باتیں کرتے وقت کس کا دل چاہتا ہے کہ بات ختم ہو جائے، اس لیے بات بڑھا کے کہتے ہیں اتوکعو علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ اتوکعو کا لفظ وکاؤن سے ہے، وکا کسی چیز کا سربند یا ڈھکن، یہاں مراد ہے کسی چیز کا سہارا لینا، ڈپینڈ کرنا، ٹیک لگانا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے وَأَخُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اَخُشُّ کسی چیز کو حرکت دینا یا دلانا، حزن سے ہے، حَذَا حَمْزَا، خُزِّ لَيْكْ بِجِزِن، پیچھے پڑا تھا نا آپ نے، یہ وہی لفظ ہے۔ اور مآرب، مآربتن کی جمع، حمزہ رابع، عرب کہتے ہیں شدید حاجت جسے پورا کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑے۔ اور اخرا، دوسرے بھی کچھ فائدے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور درندوں وغیرہ کو بھی بھگاتا ہوں۔ ایسے ہے نا، جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ بات بڑھاتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں تاکہ وہ بات کرتا ہی رہے۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام کا یہی انداز ہے، وحی الٰہی کی لذت کہ ہاں ایسا بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اور ادب کا بھی تقاضا ہے، گستاخی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے آگے بہت بڑبڑ کر کے بولیں، یہ بھی پراؤڈنیس ہوتی کہ آپ کسی کو بات کرنے کے قابل ہی نہ سمجھیں۔ بات لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات پوچھیں، ٹھیک، اوکے، ممی ہے، نہیں، آگے بات نہیں کرتے۔ محبت اور مروت کا انداز کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بات کرتے وقت خود ہی بات آگے بڑھائی جائے، اچھا اور کیا حال ہے، خیریت ہے، کچھ میں کروں، کچھ میرے لائق، بجائے اس کے کہ ایک نپی تلی بات کی جائے، وہ چیز درست نہیں لگتی۔ قال القها یا موسیٰ، کہا موسیٰ اس کو گرا دو۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں بڑے فائدے کی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گرا دو۔ موسیٰ نے کیا کہا ہوگا، ہاں کیوں، اتنے فائدے ہیں، اتنی کام کی چیزیں، گرا دوں؟ کہا نہیں، فالقاها، بس گرا دیا اس کو۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر یہ ایک سانپ تھا دوڑتا ہوا، پھنکارنے لگا، سانپ بنا، بندہ تو بھاگے گا اس کو دیکھ کے، لیکن قَالَ حُزْهَا وَلَا تَخَفْ، کب اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب ہم اسے پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ یہ ہے اللہ کی شان، بندے کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں اللہ کہتے ہیں پھینک دو، اور جس چیز سے بندہ بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے، کہا اس کو سینے سے لگا لو۔ یہی ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یہی امتحان ہے. دین کی طرف آنا اسی لیے مشکل لگتا ہے نا کہ پسند کی چیزیں چھٹنے لگتی ہیں, خوف آتا ہے کہ ہاتھ سے چھٹ جائیں گی یہ ساری چیزیں اور بڑے بوجھل احکامات سر پہ ڈالنے پڑیں گے. کہا نہیں, پسند ہوگا آپ کو, کام آئے گا, لیکن ہلکے ہفے کو اس کو. تعویلات میں پڑے ہوتے نا تو نبوت نہ ملتی. موسیٰ کی اطاعت دیکھیے, پھینک دیا, ٹھیک ہے اللہ جی آپ نے کہا تو ٹھیک ہے. جب سانپ بن گیا, خوف آنے لگا تو کہا خوشہ پکڑ لو اس کو. ولا تخف, انسان تھے نا ڈرنے لگے, کون پکڑے گا سانپ کو. اور ذرا ماحول بھی ذہن میں رکھیے, پراسرار قسم کا, رات کا وقت, اندھیرا, صحرا. اف ماں, سوچیے تو کوئی پکڑ سکتا ہے. آج ہمیں بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے احکامات سانپوں جیسے ہی تو لگتے ہیں. ہم بھی تو من پسند چیزوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں نا عصا کی طرح, کہ یہ تو سہارے ہیں. یہ چھوڑا تو کام کیسے چلے گا, جاب کیسے چلے گی, کھائیں گے کہاں سے, یہ گھر چھوڑا تو جائیں گے کہاں سے. کہا ہاں, تم جس کو سانپ سمجھتے ہو یہ سانپ نہیں ہے. سنوئی دہا سیرت حلولا, اللہ کے حکم سے کسی چیز کو پکڑ کے تو دیکھو, تمہیں جو چیز سانپ لگتی ہے وہ تمہارا عصا بن جائے گا. اور جن چیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہو اللہ ان کی حالت بدل دے گا. اگر یہ مسئلہ بندے کو سمجھ آ جائے نا تو رب کے لیے کچھ چھوڑنا اور رب کے لیے کچھ اپنانا کبھی مشکل نہ لگے. اور یہی سچا دین ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے نا کہ سنوئی دہا سیرت حلولا, ہم اس کو اس کی اصل شکل میں لے آئیں گے. بعد میں تو آ گیا, ہم بھی آج پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر جس وقت وہ ہوا تھا نہ آتا, ہم تو تعویلات میں پڑ جائیں گے نا, کیا پتہ نہ ہو, ہر ایک کاٹ لے گا. نہیں, جن کے دل رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا پھر وہ ان باتوں پہ بحث نہیں کرتے. اور یہ جو سانپ کے لیے لفظ ہے نا حیہ, عربی میں سانپ کے لیے کئی لفظ آتے ہیں. خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ بننے کا ذکر تین جگہ ہے. یہاں حیہ کا لفظ ہے, ہر قسم کے سانپ کو کہتے ہیں. ایک جگہ جان ہے, جان, سفید, پتلا اور لمبا سانپ, جیسے سانپ کی سٹک ہوتی ہے نا اس طرح کے سانپ کو کہتے ہیں. اور تیسرا لفظ آیا اژدہا, لاٹھی پھینکی تو وہ پہلے پتلا سا سانپ بنتی تھی, پھر لہجہ لہجہ موٹی ہو کے پھولنے لگتی اور سانپ بنتی. یعنی کہتے ہیں کہ موسیٰ کی لاٹھی تین حالتیں بدلتی تھی, شروع میں پتلا سا سانپ بنتی, پھر دیکھتے دیکھتے پھولنے لگتی اور بہت بڑا سا سانپ بن جاتی. اللہ اکبر, بڑے لوگوں کو آزمایا بھی بڑھ زیادہ جاتا ہے. اور حیہ کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, حیات اس کی جمع ہے. اور تس آ, سانپ ہی نہ بنا بلکہ دوڑنے بھی نہ لگا. اور یہ جو لفظ نا سیرت حلولا, تو سیرت سین جا رو سے سیر, سارا یسیرو سیرن, سیرت چال ڈھال رنگ ڈھنگ, اسی سے یہ لفظ سیرت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے آتا ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ کا طریقے ہیں نا سارے. اور اولا اول سے, اب دوسرے معجزے کی طرف اشارہ ہے. وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْدَاءَ تَخْرُجُ بَيْدَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ, یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا, یہ دوسری نشانی ہے. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. لینوری یکمنا یتین القبرا, کیا کرو, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا. یہ تھا موسیٰ کا مشن. پہلا مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروایا جائے فرعون سے, بعد میں پھر تورات ملے گی. ابھی کہا بس جاؤ اور ان کو ملو. اس میں بھی کچھ مشکل لفظ ان کو دیکھ لیتے ہیں. الا جو ہے یدا کا الا جناح کا, الا یہاں نیچے کے معنی میں, من کے معنوں میں, اور جناح پرندوں کے پر اور فرشتوں کے پروں کو بھی کہتے ہیں. اولی اجنحا کا لفظ آپ پڑھیں گے, پھر صورت بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ماں باپ کی اطاعت میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تو انسان کے لیے بغل بازو کے نیچے کے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بغل اور بازو کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو جناح کہتے ہیں. اور بیداء کا لفظ अब यस की मुअन्नस है, अब यस की मुअन्नस, यद की वजह से मुअन्नस आया ना, क्योंकि अरबी में यद जो है वो मुअन्नस होते हैं जो पेयर्स की सूरत में है। और मिन आयतिन अल कुबरा, ये हमारी बड़ी बड़ी निशानियाँ। कौन कौन सी बड़ी निशानियाँ थी? अब देखिए कि ज़मीन व आसमान में तो वैसे ही अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ फैली हुई हैं, फिर इसी तरह पहले नबियों को जो निशानियाँ दी गई उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। मसलन कौम समूद को जो ऊँटनी दी गई तो वो भी एक निशानी थी, तो उसी की तरफ इशारा है। और कुबरा अकबर की मुअन्नस है, एक है ना आयतन, तो इसीलिए फिर मुअन्नस आ गया, यानी आयतन की वजह से मुअन्नस है ये। और जो फिरौन की खूबी बताई तौगा, उसकी सरकशी क्या थी? अलूहियत का दावेदार था। इससे पता चलता है कि कोई खुद को बड़ा कह ले, अपने आप को खुदा कहे, ये भी चीज़ सरकशी है। कुछ ज़रूरी नहीं कि सरकशी लोगों को कत्ल करना और मारना या मरवाना ही हो, बल्कि सरकशी ये भी है कि कोई दुनिया में खुदाई का दावेदार बन जाए, जो कि अल्लाह की शान है, जो अल्लाह ही को ज़ेब देती है, वो इंसान अपने आप को ऐसा रखे। ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी। अब क्या होता है कि मूसा को तो लगा कि फिरौन के दरबार में जाएंगे, एक इसकी कौम के एक शख्स का कत्ल किया हुआ है, अब पैगाम भी ये लेके जा रहे हैं कि जिसमें उसकी खुदाई पे जद पड़ेगी, तो कहने लगे काल रब इशरह ली सदरी, कह मेरे रब मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरा काम आसान कर दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरहें खोल दे, यफ़क़हू कौली, ताकि वो लोग मेरी बात समझ जाएं, और वज़अली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए ख़ानदान में से एक मददगार मुकर्रर कर दे। कौन होगा वो? हारून अखी, हारून को जो मेरा भाई है। कैसे? उश्दुद बिही अज़री, इससे मेरी कमर को मजबूत कर दे, व अशरिक खुफी अमरी, और इसे मेरे काम में शरीक कर दे। क्यों? कई नुसब बिहका कसीरा, ताकि हम तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह करें, व नस्कुरा का कसीरा, और तेरा खूब चर्चा करें, इन्नका कुन्त बिना बसीरा, बेशक तू तो हमें देखने ही वाला है, तू तो हर लम्हे हमको देख रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं तो देखिए ज़रा, कोई एक भी दुआ ऐसी नहीं है कि जो शायद एक दुनियादार की ज़ुबान से निकलती हों। चार मुतालबात किए हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने, हौसला दे दे कि इस काम को कर सकूं, इसकी तौफीक दे दे, दूसरी बात है मेरी ज़ुबान की लुकनत दूर कर दे, बचपन से इनके लुकनत होगी या खौफ की वजह से भी होती है, बड़े के पास जाएं तो आपको खुद ही देखिए सही बात है वो भी भूलने लगती है। और तीसरी बात है कि इस जिम्मेदारी में मुझे मददगार दे दे, और चौथी बात कि मुनासिब तरीन तो मेरा अपना ही भाई है, उसको नबुवत दे दे। इन बातों से क्या पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का दिल मैला नहीं था, खोटे नहीं थे, खुले दिल के थे। जो अपने लिए मांगा वो भाई के लिए भी मांग लिया। अमूमन हम अपने बहन भाइयों के लिए स्टिंजी होने लगते हैं, बहन भाई से मुराद कोई इंसान भी हो सकता है ना, साथ रहने वाले, जो मेरी चीज़ है वो किसी और को ना पता चले, मेरे नंबर किसी और को ना मिल जाए। कहा नहीं, अल्लाह ने दी दी, कहा ठीक है अल्लाह ताला, मैं इनकार तो नहीं करता, लेकिन मेरा सीना खोल दे, क्योंकि अब एकदम नबुवत मिल रही, दो मौजज़ात मिल गए, कहा फिरौन से जाके मुकाबला करो, वो खुदाई का दावेदार है। इससे पता चलता है कि नबियों और रसूलों पे जो जिम्मेदारियां डलती हैं ना, वो बड़ी भारी होती हैं। बच्चे भूल गए जिनके लिए आग लेने आए थे, नबुवत मिल गई तो उनको पीछे रखा, अब ले गए होंगे साथ ही उनको, लेकिन इससे पता चलता है कि बास दफ़ा अल्लाह की डाली हुई जिम्मेदारियाँ घरेलू जिम्मेदारियों से भारी हो जाती हैं। इंसान अल्लाह के कामों को करने के दौरान अपने ज़ाती कामों और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को پھر اس طرح نبھا نہیں پاتا. اور یہ ایک فطری سی بات ہے, ایک طرف جھکے گا انسان تو دوسری طرف کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی. لیکن بڑے کام کرنے کے لیے بڑا دل اور بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے. پھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کام اللہ سے مدد مانگے بغیر ہو نہیں سکتے. دل میں اطمینان اور یکسوئی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہی ہدایت پہ ہے. ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی ہے. ہم بھی اگر بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں نا تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان ایسے ہی انجان پنے میں, بھول پنے میں دعائیں مانگ لیتا ہے, ایسے ہی دیکھتے دیکھتے دوسروں کو خود بھی مانگ لی دعائیں. لیکن جب ان دعاؤں کی قبولیت کے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. جہاں سے نعمت شروع ہونی ہوتی ہے نا وہاں سے ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں, ہم گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں. نو دیٹس انف, اٹس ٹو مچ, آئی کینٹ, اٹس امپاسبل, اٹس اینڈ. وہ اینڈ نہیں ہوتا, وہ تصویر کا دوسرا رخ شروع ہونے والا ہوتا ہے. لیکن آپ ہمت چھوڑ چکے ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی بھاگتا ہے بھاگتا ہے, صرف چند قدم دور ہے تو ہمت چھٹ گئی تو گر پڑتا ہے. حالانکہ وہاں سے تو آگے اب اس کا فیصلہ ہونا تھا. جو لوگ آگے جیتتے ہیں نا, دوسرے سے آگے پڑھتے ہیں, وہ چند قدموں سے جیتتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے ہی بھاگ کے پہنچ جائیں, چند قدم ہی رہ جاتے ہیں. لہٰذا اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا ساتھ دے. پھر اس سے ایک اور چیز شاید ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اچھا اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا ہے, دیٹ مین کہ پھر تو یہ خاندانی محبت آ گئی. تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. اپنے گھر والوں سے کمیونیکیشن زیادہ آسان ہوتی ہے. گھر والوں کی حمایت بندے کو مضبوط کرتی ہے. اور اگر گھر والوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھا ہونا تو دین کے راستے میں بھی وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہاں گڑبڑ کہاں ہوتی ہے, جہاں گھر والے یا قریبی یا خاندان کے لوگ ڈیزرو نہ کرتے ہوں اور ان کی حمایت کی جائے. تو یہاں اس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ نے کوئی خاندانی تعصب برتا, بلکہ اسے تو کھلے دل ہونے کی دلیل ملتی ہے. اور ہارون عمر میں بڑے تھے لیکن اللہ نے موسیٰ کو چنا. اللہ کس کو چنتا ہے یہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو چننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے نا. چھوٹے سے بڑا کام کرا لے یا بڑے سے چھوٹا کام کرا لے, ایسے جیسے آج ہمیں کوئی کہہ دے کسی بڑے بادشاہ کے محل کے باہر جا کے اسلام کی تبلیغ کرو, پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. پھر اپنی بات کا ڈر نہیں ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے, بلکہ کیا کہا کہ میری بات نہیں سمجھیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا ازری, ازر سے حمزہ زال را کمر کو کہتے ہیں, آزار بند کمر پہ بنتا ہے نا, یہ جسم کا مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے اور مرنے پر بھی نہیں کھلتا. اسی سے پھر قبروں میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام میں جتنے لوگوں کو شریک کر لیا جائے کام اتنا بڑھتا ہے. ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ, ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے تو کام میں برکت آئے گی. اور یہ جو لفظ ہے نا کئی نصب بیہا کا, کئی یہ نواسب میں سے ہے, جو کے معنی دیتا ہے, یعنی زبر دیتے ہیں نا جو لفظ زبر. یہ آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن نصب بیہو کی بجائے نصب بیہو کا آیا ہے, نصب بیہا کا آیا ہے. تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ حرف ہے جو اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا رب نے اس کا جواب دے دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل